بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں، یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ اس سلسلے میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس وقت کی فریکوینسیاں ایک بار پھر سامعین، ہماری اس وقت کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن سکتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئیے فارسی سیکھے۔ گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کی تلاوت فرما رہے تھے قاسم رضیعی۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش، سامعین گرد و پیش میں پہلے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنین فلسطینی مزاحمت کا مضبوط مرکز بن چکا ہے اور اس کے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک جلد ہی معاشی مشکلات سے باہر نکل آئے گا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 دن جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے کشمیر میں داخل ہوتے ہی راہل گاندھی کی سیکورٹی میں خلا پیدا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور جہاد اسلامی فلسطین اور حماس نے صہیونیوں کو خبردار کیا ہے کہ تحریک مزاحمت تل ابیب کے جرائم کا جواب دینے اور صہیونیوں سے ہمہ گیر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنین فلسطینی مزاحمت کا مضبوط مرکز بن چکا ہے اور اس کے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنین کیمپ پر صہیونی فوج کے حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ جنین کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور قتل عام پر عالمی برادری اور اسلامی ممالک کے فوری اور ٹھوس رد عمل کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو اسرائیل کی انٹیلیجنس اور اسرائیلی فوج نے جنین کیمپ پر حملہ کر کے 10 فلسطینیوں کو شہید اور 20 کو زخمی کر دیا تھا۔ بنیامن نیتن یاہو کی موجودہ حکومت اسرائیل کی 75 سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت ہے، جس میں نسل پرست دہشت گرد اور متشدد سوچ رکھنے والے متعدد وزراء شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک جلد ہی معاشی مشکلات سے باہر نکل آئے گا۔ اسلام آباد میں ایک ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے حصول کا حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جانے کے بعد پاکستان مشکلات سے باہر نکل آئے گا۔ انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت والی حکومت کو موجودہ اقتصادی اور معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے انتہائی مشکل حالات میں اقتدار سنبھالا اور اتحادی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف کا وفد مذاکرات کے لیے 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت پاکستان نے گزشتہ دنوں فورن کرنسی کی فکس قیمت ہٹا لی تھی، جس کے بعد ملک میں امریکی ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 دن جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجا نے حزب اختلاف کے رہنما کے خلاف الیکشن کمیشن کے دائر کردہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد سابق وفاقی وزیر کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں 14 دن جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ فواد چودھری کے خلاف سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے ارکان کو دھمکانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو 25 جنوری کو لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے ذرائع اپنے رہنماؤں کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں، تاہم وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت اس کی تردید کرتی ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوتے ہی راہل گاندھی کی سیکورٹی میں خلا پیدا ہوا، جس کے بعد راہل گاندھی کو یاترا سے باہر نکال لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جیسے ہی جموں سے کشمیر کے بانیحال میں داخل ہوئی راہل گاندھی کی سیکورٹی میں چوک دیکھنے کو ملی، جس کے نتیجے میں یاترا کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ راہل گاندھی کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر اننت ناگ پہنچا دیا گیا اور پھر یاترا ان کے بغیر آگے بڑھ گئی۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جو ہی بانیحال پہنچی تو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی بڑی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنما اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ بھی یاترا میں راہل گاندھی کے ساتھ شامل ہوئے۔ عمر عبداللہ نے بھی کافی دور تک پیدل یاترا میں راہل گاندھی کا ساتھ دیا۔ اس درمیان اننت ناگ پہنچنے پر راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یاترا کے دوران پولیس کے ذریعے کیے گئے سیکورٹی کے انتظامات پوری طرح ناکام ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ کو قابو کرنے میں وہاں سیکورٹی اہلکار بھی نظر نہیں آئے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں متعین ایران کے سفیر صدر ایران کے خصوصی ایلچی نے ایران کے کونسل جنرلوں کے ہمراہ کابل میں طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی سفارتی وفد اور افغان وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کے وزیر خارجہ نے افغان شہریوں کو ویزے کی فراہمی میں دی جانے والی سہولتوں، اقتصادی تعاون، مشترکہ سرحدوں کی سلامتی، افغان مہاجرین کی میزبانی، بیمار افغان شہریوں کے علاج اور امدادی سامان کی فراہمی پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ افغان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے سیاسی اور سفارتی معاملات کے علاوہ تجارت اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ جہاد اسلامی فلسطین اور حماس نے صہیونیوں کو خبردار کیا ہے کہ تحریک مزاحمت تل ابیب کے جرائم کا جواب دینے اور صہیونیوں سے ہماگیر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے غرب اردن پر غاصب افواج کی جارحیت کے پیش نظر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں صہیونی فوجیوں کو جوابی کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تحریک مزاحمت تمام محاذوں پر جنگ کرنے کے لیے مکمل تیاری رکھتی ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ عراق کے کردستان علاقے میں واقع ایک گیس فیلڈ راکٹ حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا ہے کہ جمعے کی صوبہ سلیمانیہ کے چمچمال نامی علاقے میں واقع کورمور گیس فیلڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں دو راکٹ اس گیس فیلڈ سے ٹکرائے، اس کے باوجود کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ کسی شخص یا گروہ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی اس جگہ کا پتہ لگایا جا سکا ہے جہاں سے راکٹ داغے گئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق اس گیس فیلڈ سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ عراقی کردستان کے سیکورٹی اہلکاروں نے اس حملے کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے چار یورپی ملکوں کے مشترکہ بیان کو اپنے اقتدار اعلی کے منافی اور اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دمشق میں شام کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے مندوبین کی جانب سے جاری کیا جانے والا بیان بحران کو طول دینے کی مذموم کوششوں کا حصہ ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد 2253 پر کبھی توجہ نہیں دی اور شامی عوام کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں عائد کرنے اور انہیں مشکلات سے طرح طرح کی پابندیاں عائد کی ہیں اور انہیں مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ بیان کے مطابق امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا مشترکہ بیان ان ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کا اعادہ ہے۔ یہ ممالک نہیں چاہتے کہ شام میں انسانی صورتحال بہتر ہو اور عام شہریوں کو بنیادی سہولتیں میسر آئیں۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گروڈمبرگ نے کہا ہے کہ یمن میں قیام امن کے لیے منظم عالمی حمایت کی ضرورت ہے۔ ہانس گروڈمبرگ کی جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی حمایت یافتہ ہماگیر مذاکرات کے ذریعے امن و استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن وزیر خارجہ سمیت کئی دیگر جرمن اعلی عہدیداروں سے یمن میں قیام امن کی ضرورت اور بین الاقوامی ہم آہنگی کے موضوع پر گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب دنیا بھر کے 172 اداروں اور عالمی حقوق کی تنظیموں نے جمعرات کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کر کے یمن میں ابتر انسانی صورتحال کی جانب سے تشویش ظاہر کی ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ یمن پر مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں 2 کروڑ سے زیادہ شہری قحط میں مبتلا ہیں اور موت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بیان میں درج ہے کہ یمن میں انسانی المیہ کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپ کو ہی اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، نہ ماسکو ان کی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں روک سکتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ یورپی یونین اور نیٹو کے ہماگیر تعاون کے مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد یورپ کی خارجہ پالیسی کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی مداخلت کرنا چاہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہنس اسٹولمبرگ یورپی کونسل کے سربراہ، چارلز میشل اور یورپی کمیشن کی سربراہ، اور اورسولا فان ڈر لین نے تعاون اور ہم آہنگی کے ایک مشترکہ مفاہمت نامے پر دستخط کیے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں سیاسی گفتگو، اور آج سیاسی گفتگو میں ایک اہم رپورٹ پیش خدمت ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین اور حماس نے صہیونیوں کو خبردار کیا ہے کہ تحریک مزاحمت تل ابیب کے جرائم کا جواب دینے اور صہیونیوں سے ہمہ گیر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے غرب اردن پر غاصب افواج کی جارحیت کے پیش نظر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں صہیونی فوجیوں کو جوابی کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تحریک مزاحمت تمام محاذوں پر جنگ کرنے کے لیے مکمل تیاری رکھتی ہے۔ حماس کے ترجمان نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کو فلسطینی قوم کا حق قرار دیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی جیٹ فائٹروں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب غزہ پٹی پر بمباری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوبی مضافات میں واقع ایک مرکز پر متعدد میزائلوں سے حملہ کیا اور غزہ کے شمالی حصے میں واقع بیت حانون پر بھی بمباری کی۔ عینی شاہدوں کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر 15 بار بمباری کی۔ ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے بھی ڈٹ کر ان فضائی حملوں کا جواب دیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے جیٹ فائٹروں کا مقابلہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے کیا، جس کے نتیجے میں صہیونی فضائیہ کے جنگی طیارے علاقے سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے پہلے فلسطینی مجاہدین نے جنین پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے کے جواب میں صہیونی بستیوں پر راکٹ برسائے، جس کے خوف سے اسقلان صہیونی بستی کے رہنے والوں میں بھگدڑ مچ گئی اور یہ انتہا پسند صہیونی محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حملہ جنین پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے کے جواب میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صہیونی فوجیوں نے جنین میں فلسطینیوں کے کیمپ میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید اور 19 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونیوں کے اس بھیانک جرم کے خلاف غزہ اور غرب اردن سمیت مقبوضہ علاقوں کے تمام شہروں اور قصبوں کے فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور صہیونیوں سے انتقام لینے کا اعلان کیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی سیاسی اور فوجی عہدیداروں نے بھی تل ابیب کو حالات کے دھماکہ خیز ہونے کی جانب سے انتباہ دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق السلمی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ استقامتی محاذ نے صہیونی کالونیوں پر راکٹ برسا کر اپنی طاقت اور غرب اردن کے جوانوں کے ساتھ غزہ کے فلسطینیوں کی یکجہتی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات داغے جانے والے راکٹ غاصب دشمنوں کو دیے جانے والے جواب کی محض ایک جھلک تھی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت جان لے کہ فلسطینی عوام کے خون کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 بہمن 5 رجب اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ رجب سن 587 ہجری قمری کو ایران کے عظیم مسلمان دانشور، فلسفی اور حکیم شہاب الدین سہروردی شہید ہوئے۔ وہ شیخ اشراف کے نام سے معروف تھے اور سن 539 ہجری قمری میں شمال مغربی ایران کے شہر زنجان کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے قوی حافظے کی وجہ سے بہت جلد علمی منازل طے کیں، خاص طور سے فلسفے میں کمال حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور ان علاقوں کے علماء اور دانشور حضرات سے استفادہ کیا۔ انہوں نے فلسفے میں ایک جدید مکتب کی بنیاد ڈالی جس کو فلسفے کی کتابوں میں فلسفے اشراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ستائیس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فیلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ ستائیس جنوری سن 1902 عیسوی کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ 1846 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانہ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے 1878 سے 1893 تک ادھے اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ ادھے اخبار میں سرشار کے کئی اہم ناول قسط وار شائع ہوئے، جن میں فسانہ آزاد اور جامع سرشار جیسے ناول شامل ہیں، اور ان میں بھی فسانہ آزاد خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس سے ان کی شہرت عروج کو پہنچی۔ ستائیس جنوری سن 1926 عیسوی کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیرڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست 1888 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر 1925 عیسوی کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا۔ بالآخر 27 جنوری 1926 عیسوی کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کی حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ سمعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سات بہمن 1955 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور محقق مشتبہ مینوی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1282 ہجری شمسی میں سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز معلم کی حیثیت سے کیا اور یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ ان کی مشہور کتاب 15 مقالے ہیں جو ان کے تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ استاد مینوی نے اس کتاب کے علاوہ بہت سی قدیم ادبی کتابوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ ستائیس جنوری 1973 عیسوی کو 4 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ معاہدہ پیرس کے نام سے مشہور ہے، جس کی روح سے امریکہ نے جنوبی ویتنام سے اپنی افواج کا انخلا قبول کر لیا۔ اگرچہ معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی، تاہم امریکہ نے، جس نے برسوں کی طویل جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا تھا، 1975 عیسوی میں وہ جنوبی ویتنام سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ پیرس معاہدے کو ویتنام میں امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اس ملک کے معاملات میں مداخلت کے عزائم کی سنگین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1964 عیسوی میں ہوا تھا۔ پیرس معاہدے کے انعقاد کے بعد ویتنام سے امریکی افواج کے انخلا کے عمل میں 2 سال کا عرصہ لگا اور بالآخر 29 اپریل 1975 عیسوی کو جنوبی ویتنام شمالی ویتنام کی فورسز کے ذریعے آزاد ہوا اور ایک بار پھر ویتنام کے یہ 2 حصے متحد ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطوط، آپ پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا آپ پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجئے سامعین۔ اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اس گوشے میں بیٹھے ہمارا یہ پروگرام آپ لوگ سن رہے ہیں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے خوش و خرم زندگی کے لمحات گزار رہے ہوں۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ویسے باجی، آج آپ کی آواز سن کر سامعین جو ہیں وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گئے ہوں گے، کیونکہ دو تین چار پروگراموں میں آپ کی غیر حاضری جو ہے وہ محسوس کی گئی، اور اتفاقاً پاکستان سے ہمارے دو تین سامع نے پوچھا کہ خیریت تو ہے باجی ناہید انوری، دو تین پروگراموں میں جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کی مصروفیات کی بنا پر جو ہے وہ
میں سب سے معذرت چاہتی ہوں، پہلے آپ سے اور پھر اس کے بعد تمام سامعین سے جو جنہوں نے میری کمی کا احساس کیا، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے معذرت میری آواز سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ ابھی بھی میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔
معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے جو آپ وقت دیتی ہیں اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی مصروفیات سے جو ہے وہ سامعین بھی آگاہ ہیں، اور یقیناً سحر اردو ٹی وی دیکھنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی واقف ہیں کہ آپ کی آواز مختلف پروگراموں میں جاتی ہے، اور آپ کی یہاں پہ مستقل جو ہے وہ مصروفیت جو ہے وہ رہتی ہے، لیکن یہ آپ کا شکریہ کہ آپ ریڈیو کے لیے بھی آتی ہیں اور سامعین کے دل گرماتی ہیں۔ اور
شکریہ، آپ لوگ مجھے اتنا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میرا وجود جو ہے اس پروگرام کو اگرچہ کے واقعے میں اگرچہ کے چار چاند نہیں کہنا چاہیے، اپنی بھومی امی ٹھوڑی بات ہو جائے گی۔
نہیں نہیں، چار چاند کہہ سکتی ہے، کیا بات ہے۔ بہرحال اس کا اندازہ آپ کو ہے، چونکہ سامعین کی طرف سے جو مثلا پیغامات آتے ہیں اس میں آپ کے جو مثلا یہ پیش کرنا ہے پروگرام کا انداز، اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور واقعا ہمارے بزم دوستہ میں چار چاند لگے۔ ویسے بہن مریم زہرا بھی پروگرام کا اجرا کرتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا تجربہ، آپ کی جناب علی جو ہے وہ ایک برجستگی جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پوری گرپ رکھتی ہیں گوئندگی پر، اور اسی لیے سامعین جو ہیں وہ پروگرام بزم دوستان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے اب زیادہ گفتگو نہ کی جائے،
تعریفوں کے پل بہت بن گئے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔
ہاں جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔
سامعین، یہاں پر ہم آپ کے خطوط شامل کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار علی صاحب، اور لکھتے ہیں کہ گزشتہ ایک مہینے سے ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات صاف سنائی دے رہی ہے۔ اس سے پہلے آواز میں کافی دشواری ہوا کرتی تھی، لیکن قابل سماعت ہوا کرتی تھی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ رات کی نشریات میں شامل پروگرام اسلام ٹائم اور اسلام پلس، جو کہ سحر اردو کی پیشکش ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ خبریں، تبصرے اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی معیاری ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مجموعی طور پر ریڈیو تہران کی نشریات کو دل سے پسند کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ خط لکھنے کی عادت نہیں، اس لیے عرض ہے کہ جلدی خط لکھنے پر اصرار نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ویسے خط لکھنے کا ایک زمانے میں بہت شوق تھا، جب رابطوں کا واحد ذریعہ صرف خط، ٹیلی گرام یا فون ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر خط تحریر کر رہا ہوں، امید ہے بزم دوستہ کی زینت بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، اور واقعی میں ہم نے بزم دوستہ کی زینت بنایا ہے آپ کو خط کو، اور پروگرام کا آغاز بھی آپ ہی کے خط سے کیا گیا ہے۔
یہ بھی بڑی زینت کی بات ہے کہ آپ کا خط بہن ناہید انوری پڑھ رہی ہیں، اور ڈاکٹر مختار علی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ٹیلی فون پر بھی آپ سے رابطہ رہتا ہے، اور ریڈیو تہران کے آپ پرانے سامع ہیں، اور اس خط سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریڈیو تہران سے آپ کی دلچسپی اور ریڈیو تہران کے پروگرام سننے میں آپ کا لگاؤ قابل قدر ہے، ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ آپ نے جن پروگراموں کا ذکر کیا، جی ہاں وہ سحر اردو ٹی وی سے ہم لوگ لیتے ہیں، چونکہ بہرحال باجی جو اچھے پروگرام کچھ ہوتے ہیں وہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو ہے سامعین بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے چونکہ اب سحر اردو ٹی وی اور ریڈیو کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی مثلاً اس کا ایک گروپ ہے، لہٰذا جو ہے ہمارے جو بھی پروگرام ہے سب ایک ہی ہیں,
ایک ہی ہیں, بس ریڈیو میں تصویر نہیں ہوتی, فرق بس یہی ہے. ہماری ویب سائٹ تو ہمارے سامعین اور ناظرین کو سب کو پتا ہے کہ مجھے لگتا ہے,
مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو پر آپ کی تصویر بھی سامعین دیکھ رہے ہوتے.
ارے نہیں نہیں,
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آپ کی تصویر آتی ہے تو ان کے ذہن میں یقیناً جب آپ کی آواز جاتی ہوگی تو تصور جو ہے وہ آتا ہوگا کہ آپ خبریں پڑھ رہی ہیں یا جو ہے وہ پروگرام جامع جم جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ اینکر ہیں.
خیر اب میں یہاں بتاتی چلوں ہمارے سامعین کو کہ شاید ہمارے ویورز میں سے بھی اور ٹی وی بھی دیکھتے ہوں, تو خیر جامع جم جو ہمارا پروگرام تھا تو ابھی فی الحال میں اسے کچھ عرصے کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا پروگرام جو جگہ لیتا ہے وہ کون سا پروگرام ہے, اور آیا اس پروگرام میں ہم رہتے ہیں یا نہیں.
نہیں, بہرحال آپ پروگرام تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن بہرحال خبروں میں جو ہے وہ آپ کی موجودگی ہے. صبح کی نشریات میں سحر سے آپ خبریں پڑھتی ہیں اور جو ہے وہ عصر کی جو ہماری نشریات ہوتی ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ خبریں پڑھتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مختار علی جعفری صاحب آپ کا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے آپ نے ہمیں یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے. اور ہم اصرار تو نہیں کرتے لیکن جب اتنے بہترین انداز سے خط جو ہے وہ پڑھا گیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے, ابھی تقاضا تو بنتا ہے ہمارا کہ خط لکھ دیجیے گا.
بہت آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ اصرار نہ کیجیے گا, لیکن ہماری تو عادت ہے اصرار کرنے کی,
بالکل
آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اور ضرور وقت نکال کر ہمیں دوبارہ اس طرح کے اچھے اچھے خطوط ضرور ارسال کیجیے. پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, ہمارا ساتھ دیجیے. جی ہاں, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد سے صلاح الدین ذوق صاحب. لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں. ریڈیو تہران کی خبریں, تبصرے دیگر نشریاتی اداروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں سن کر علاقائی حالات سے آگاہی ملتی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سحر اردو کی ویب سائٹ بھی زبردست ہے, وہاں سے ٹی وی اور ریڈیو کے پروگرام اپلوڈ کر کے سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. میرے گزشتہ خط کو آپ نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. خط لکھنے کے حوالے سے میرا حوصلہ بڑھا اور ایک خط روانہ کیا جا رہا ہے. صلاح الدین ذوق صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میرا ریڈیو تہران سے پرانا ناتا ہے اور میں اس کا سامع ہوں اور میں ریڈیو تہران کا بہت ہی دل دادا ہوں, ریڈیو سننے کا شوقین ہوں. ہمارے شہر میں بھی ریڈیو تہران کے بہت سے سامع ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں, لیکن خط لکھنے کی بات کرو تو کوئی خاص جواب نہیں دیتے. ویسے میں کوشش میں ہوں کہ ان کے ٹیلی فون نمبر لے لوں تاکہ آپ ان سے خود رابطہ قائم کر سکے.
جی ہاں جناب صلاح الدین ذوق صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. اور باجی جو سامعین خط لکھتے ہیں دوبارہ تو اپنے پہلے خط کے جواب پر مطمئن ہوتے ہیں کہ
شامل کیا گیا ہے, اس کا جواب دیا گیا ہے یا نہیں. جب شیور ہو جاتے ہیں تو دوبارہ پین اٹھا کے تو پھر دوبارہ خط لکھنے لگتے ہیں.
ہاں یہ تو ہے. بہرحال چونکہ ایک حوصلہ بنتا ہے کہ میرا نام جو ہے نا ریڈیو سے لیا جا رہا ہے, میرا خط جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. بہرحال گجرات سے جناب صلاح الدین ذوق نے یہ ہمیں خط لکھا اور مستقیم متوا صاحب بھی ہیں وہاں پر ہمارے پرانے, وہ بھی ہمیں خط لکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کا ایک آڈیو پیغام بھی آیا جو ہم نے گزشتہ پروگراموں میں شامل کیا. بہت شکریہ ان کا. اور ہم جناب صلاح الدین ذوق صاحب سے بھی عرض کریں گے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہیں اور اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں آڈیو پیغام بھی جو ہے وہ ارسال کریں. لیکن بہرحال باجی جب آڈیو پیغام آتا ہے تو پروگرام میں بھی تھوڑا سا ایک چینجنگ آتی ہے, اچھا سا لگتا ہے
کیونکہ
سامعین کی خود آواز وہاں سے نشر ہوتی ہے اور جب انسان آواز سنتا ہے اپنی تو اسے اور حوصلہ ملتا ہے اس بات کا کہ آواز کے ساتھ اپنی جو ہے وہ آڈیو ٹیپس جو ہے وہ ہمیں بھیجیں. بہرحال یہ اعلان سب سامعین کے لیے ہے اور سامعین مختلف اوقات میں ہمیں جو ہے وہ آڈیو پیغام ارسال کر سکتے ہیں, ہمیں ان کے آڈیو پیغام کا انتظار رہتا ہے. ویسے کچھ مناسبتوں پر تو مستقل سامعین آڈیو پیغام دیتے ہیں, جیسے نوروز کے ایام ہوئے عشر مبارک فجر کے جو ایام ہیں ان میں بھی جو ہے وہ سامعین ایران کی سالگرہ کی مناسبت سے پیغامات ارسال کرتے ہیں.
جی
اسی طریقے سے عید فطر، عید قربان،
مختلف مناسبتوں
پر جو
جی
ہے وہ پیغامات ارسال کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے اور ہمیں ایک جو ہے وہ چینج نظر آتی ہے پروگرام بزم دوستاں کے اندر. تو ہم اپنے تمام سامعین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا پیغام ریکارڈ کریں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ارسال کریں. ہمیں آپ کے آڈیو پیغام کا بھی انتظار رہے گا. جناب صلاح الدین ذوق صاحب، ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں سامعین کو خط لکھنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتے رہیں.
جی
اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک نمبر بھی مجھے بھیجا تھا، میں نے نمبر پر فون کیا.
اچھا تو ان کو کامیابی حاصل ہو گئی نمبر لینے میں،
لیکن اس سے مجھے جواب موصول نہیں ہوا. دوبارہ انشاءاللہ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا. لیکن ہم ایسے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں سرگرم رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین ذوق صاحب، اور گجرات میں تمام جو ہے وہ ریڈیو تہران کے سننے والے سامعین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی ہاں سامعین، پروگرام بزم دوستا آپ سماعت فرما رہے ہیں تہران ریڈیو سے، ہمارے ساتھ رہیں. جانب یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے سرگودھا سے ملک تنویر احمد صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، برسوں سے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات میرے روٹین کا حصہ ہے. ہمیں ریڈیو تہران کی نشریات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ صبح کی نشریات تو ہمارے لیے بہت مفید واقع ہوتی ہے، خبروں سے لے کر قرآنی و اخلاقی اور اسی طرح سماجی موضوعات پر نشر ہونے والے پروگراموں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط سن کر بہت اچھا لگتا ہے. لسنرز کلب کی سرگرمیاں قابل تعریف ہیں. بزم دوستاں میں آپ خطوط کا جواب نہایت محبت سے دیتے ہیں، یہ آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حسین بھائی. سامع دوستوں کی طرف سے نامی مقابلے اور ڈاک کی ترسیل کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. میں بھی اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے لیے محدود ہو تو اس کا اعلان جلد کر دیں، کیونکہ سامعین سے رابطے کے لیے انعامی مقابلوں کا انعقاد بہت مفید ہوتا ہے. ہمیں بھی انتظار ہے. اور ریڈیو سے محبت رکھنے والے تمام دوستوں کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیں. سب کو میری طرف سے محبتوں اور خلوص بھرا سلام.
جی جناب ملک تنویر احمد صاحب سرگودھا پنجاب پاکستان سے نہایت منظم، مختصر اور جامع خط جو ہے وہ ارسال کیا ہے، اور مختلف موضوعات کو انہوں نے احاطہ کیا ہے اپنے خط کے اندر. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی تحریر ایسی آتی ہے کہ جس میں الفاظ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں اور جو ہے بالکل منظم طریقے سے خط کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہو. تو یہ بہرحال ایک ماہر انسان ہی کر سکتا ہے، اور ملک تنویر احمد صاحب مجھے لگتا ہے کہ پرانے لکھاری ہیں اور خط لکھنے کا بڑا تجربہ ان کو ہے. اور صبح کی نشریات کا حوالہ دیا، قرآنی اخلاقی سماجی موضوعات پر جو باتیں نشر ہوتی ہیں، جو موضوعات جو ہے بیان کیے جاتے ہیں ہمارے پروگرام جو صبح امید ہے، اس میں بھائی حسین اختر صاحب تحریر کرتے ہیں اور مختلف ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس پروگرام کو پڑھتے ہیں، اور بڑا اچھا پروگرام یہ جاتا ہے. لسنرز کی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں، اور سامعین کے خطوط بھی ہمیں جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ملتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دیں، اور سامعین کے خطوط بھی پابندی کے ساتھ آتے ہیں۔ ڈاک کی ترسیل کے حوالے سے باجی آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ہم نے نئے عیسویں سال کی مناسبت سے سامعین کے لیے جو ہے وہ مبارکبادی کارڈ جو ہے وہ ارسال کیے ہیں اور وہ سامعین کو مل بھی گئے ہیں اور بڑے مثلا ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور اس پر ہم تمام ان سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کارڈ وصول ہونے کے حوالے سے ہمیں اطلاع دی۔ نامی مقابلے کا بھی انشاءاللہ وعدہ نہیں کر رہے کہ کب اعلان ہوگا لیکن جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں کب ختم ہوتی ہیں اس کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ جیسے ہی یہ گھڑیاں انتظار کی ختم ہوں گی ہم سامعین کے لیے نامی مقابلے کا بھی اعلان کریں گے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ملک تنویر صاحب کا کہ اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال فرمایا۔ میرے خیال سے اشارے آ رہے ہیں اور ادھر سے آپ بھی مجھے اشارے کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ پروگرام ختم کر دیں، تو بہرحال مجبور ہیں ہم کہ پروگرام کو ختم کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ پاکستان فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، وزیراعظم شہباز شریف۔ فواد چودھری کے خلاف ایف آئی آر بالکل درست ہے، رانا ثناء اللہ۔ سابق وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد پولیس کی سیکورٹی واپس لے لی گئی۔ دو سیاحوں نے 73 گھنٹوں میں ساتوں بر اعظموں کا دورہ کر لیا۔ اور قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے، الیکشن کمیشن۔ سامعین روزنامہ جنگ نے آج کا اداریہ معیشت چیلنج اور امکانات کے زیر عنوان شائع کیا ہے، بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت معیشت کے سخت دباؤ کا سامنا ہے، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ چیلنجوں کے ساتھ امکانات بھی ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر عمل کرنا سیاسی اعتبار سے حکومت کے لیے بھاری ہو سکتا ہے، مگر حالات کی سنگینی اس امر کی متقاضی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام جاری رکھا جائے۔ چنانچہ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف عوامی سطح پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل کیا جائے گا، دوسری جانب انہیں یہ احساس بھی ہے کہ ان شرائط پر عمل درآمد کے نتیجے میں عام آدمی کو مہنگائی کے نئے سیلاب سمیت معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر اسلام آباد نے امریکی حکام سے کہا ہے کہ وہ اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے پر قائل کرے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ایشیا رابرٹ کیپروت نے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اس معاملے میں حمایت کی درخواست کی۔ امریکہ کی جانب سے کچھ عرصے سے آنے والے پیغامات کو سامنے رکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ واشنگٹن کو پاکستان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور وہ اس اسٹریٹجک محل وقوع رکھنے والے ملک کے ساتھ مل کر خطے کو بدامنی کی طرف جانے سے روکنے کی کوششوں پر توجہ دے رہا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ منڈیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین اس ماہ کے اوائل میں پاکستان کو خبردار کر چکے تھے کہ مستقبل قریب میں اسے ایندھن کی کمیابی کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ روس سے تیل کی خریداری میں پاکستان کے لیے ڈالر کی قلت مسئلہ نہیں بنے گی۔ اس منظرنامے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کی رحیم یار خان آمد نے کئی امکانات روشن کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شیخ محمد بن زائد نے وزیراعظم شہباز شریف سے کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، یو اے ای پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا۔ اور سامعین، اب ہندوستان کے اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر کرتویہ پتھ پر منعقدہ تقریب میں پہلی بار کرنل محمود محمد عبد الفتح الخرصابی کی قیادت میں مصری مسلح افواج کا مشترکہ بینڈ اور مارچنگ دستہ بھی شامل ہوا۔ چھتیس گڑھ میں نوجوانوں کو ملے گا بے روزگاری الاؤنس، وزیر اعلی کا اعلان۔ کسان اگلے قدم کے لیے تیار رہیں، ٹکیت۔ بجٹ دستاویز کو حتمی شکل دینے سے پہلے وزیر خزانہ نے تقسیم کیا حلوہ۔ اپوزیشن اتحاد وقت کی ضرورت، جے ڈی یو۔ اور سامعین، اسی اخبار یعنی ہندوستان ایکسپریس میں آج ایک اداریہ کوشیاری کی استعفی دینے کی خواہش کے عنوان کے تحت شائع ہوا ہے۔ اداریہ کے بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ جس طرح سے مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے منگل کو عوامی طور پر استعفی دینے کی خواہش کا اظہار کیا، اسے اچانک کہا جا سکتا ہے لیکن غیر متوقع نہیں۔ کچھ عرصے سے ان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بہت زور پکڑ گیا تھا اور حکمران بی جے پی بھی ان کا دفاع کرنے میں خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی۔ ان کا تقریباً 3 سال کا دور اپوزیشن کے بیانات اور الزامات سے پیدا ہونے والے تنازعات کی وجہ سے مشہور تھا۔ اگر ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی مہا وکاس اگھاڑی کی پچھلی حکومت گورنر کے رویے سے پریشان رہتی ہے تو اس میں کچھ خاص نہیں سمجھا جائے گا۔ کچھ عرصے سے یہ رجحان کئی ریاستوں میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں میں جہاں حکومت غیر بی جے پی پارٹیوں کی ہے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ گورنر کے بیانات دانستہ یا غیر دانستہ طور پر سیاسی حلقے سے باہر عام لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ کبھی وہ کسی ویڈیو میں معروف سماجی کارکن جیوتی راو پھولے اور ساوتری بائی کی بچپن میں شادی کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے تو کبھی کہتے کہ مارواڑیوں اور گجراتیوں کو ہٹا دیا جائے تو ممبئی ملک کی مالیاتی راجدھانی نہیں رہے گی۔ انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر اور نتن گڈکری کو نئے دور کا ہیرو قرار دیا تھا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی رحل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگهدار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، اب باس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میر و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا، اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہا کر رکھا ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خردمندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔